Thank you. झड़ी है लोगों بارے دیگر نارے سلوات تعالى محمد وعلى محمد مؤمنين الكرام ابھی بہت جگہ ہے آپ اثرات اگر آگے سمجھ کے آپ بتائی جائیں تو زیادہ مہربانی ہوگی بعد میں آنے والے لوگوں کو بہتر نہ ہوگی بار امریکہ نعرہ صلوات
Oh, Oh, God.
देवन में है वो चेहरे खुदा की जलालत है, निकलेंगी जैसे अपने चप्पा की हसरत है, दिखलाएगा जमाल चमल की लड़ाई का, फिर भाई साथ देने को आया है भाई का, दिखलाएगा जमाल चमल की लड़ाई का, और फिर भाई साथ देने को आया है भाई का, दिल में गजब का है, दिल में गजब का हो कलाए का भार है, देवर से जो से रुका से हक का भार है, मकसद हिफाजत कहे आदि वकार है, हमरा नुसरत है अकदे गिरदिगार है, कुर्बान तिहार कुर्बान तिहार करते न हो उसके धन के, कुर्बान तिहार कैसे न हो उसके ढंग के, अब्बास ने सिखाए हैं अंदाज ढंग के, कहता है साफ सब समय दिल बड़े हकन, महकर उठेगा आज पड़ेगा तू बेहतर रंग, तुझे बुतूल देवी के देने की कोबे का बड़ा बंद, और साथ देंगे है करे कर रहे सब सिकन, मरने का शौक हद है इतना पड़ा हुआ, दिल में है जो के दम जंग का दरिया चढ़ा हुआ, बैठे रसूल पाक का एक गुल बदन है ये, और गुल चले फुलपुर का सर्व चमन है ये, हैदर किया का है इब्ने हसन है ये, अफसोस तीन दोस्त का सचना सहन है ये, दर्द की तरबियत का जहाँ पे निराला है, मरने के बाद से इसे मादा में पाला है, मालूम है इसे जो है मकसूद है कायनात, मरने को राहे हक में समझता है ये हयात, कुर्बान इसके हुस्न पर क्यों कुर्बान इसके हुस्न पर हो क्यों ना सत्य हार है, जन्मा इसमें है करे सब करने कुल से बात, कतरे अलग के जिद है तो यूं जमीन पर, जिस तरह सौ दिशा हो सितारे जमीन पर, नारे सलवार जिस हुक्म पर वो अर्ज वो हिम्मत वो शौक है जंग, हे जिससे सारे दुश्मन चाहे अनाम संग, जितना रहा था सबसे अनुसाफ के वो ढंग, हर रहता उड़ रहा था रुके हर किया तरंग, क्यों गुरु नगर तुम्हें वो भी पना था, दहशत ने इतने साथ का चेहरा दिया था, सब जालिमों ने अपनी वफाफात देख ली, सबसे बड़ा में खून की वफात देख ली, सस्ती हवन के नाल की हर बात देख ली, और अहले जुल्म जोर की औकात देख ली, साबित हुआ कि उम्र न तलवार चाहिए, पीने खुदा की फतह को किरदार चाहिए, साबित हुआ कि उम्र न तलवार चाहिए, सीने खुदा की फतह को किरदार चाहिए, मैं सामने मुंह बढ़ा करे मुस्तवा कल हल है, बच्चे काफने लगा सवाल पाए से डाल, फौजे हटू के आने लगा कम पदम सवाल, खुलने लगा जहाँ पे हसन के काफने जिलाल, बरसात ऐसी फूक हुई चल के हाथ में, लगता था यूं के खून बहेगा कुरान में, लेकिन अभी जो लगता कहा कर बोला लफा हम गुजरे थे तीन लोग के दावी का तकना का, घेरे हुई थी चार तरफ के सिपाही शाम, ही आरजू के सर हो पिलाए कहे अनाम, सब देख ने सब देख ने निशारो खेरे हुए विचार परा परा से सिपाह शाम, ही आंसू की तरह फिदाए कहे अनाम, सब देख ने निशार को जहाबाद हो गया, सब देख ने राह हक में सरफराज हो गया, दो मंजिल नमक है लोग चाहे नामदार तजावर हुआ शहीद, نورِ نگاہِ حضرتِ شبر ہوا شہید، اسلام کا تلو تلے رو تلا پر ہوا شہید، فوجی ہوا شہید کے نکل ہوا شہید، یہ کرکرم میں سر سے حیا ہو کما حسین، قاسم تمہاری داد کو ڈھونڈے کہاں حسین، بیٹا جٹا دکھا کر ذرا چہرے کو دکھاؤ، میدان میں کس طرف ہو چٹا کو تمہیں بلاؤ، یہ تو نہ کہہ سکوں گا کہ میدان سے اٹھ کے آؤ، ممکن ہوگا تو دے کے صدا کو ہمیں بلاؤ، یہ کیا خبر تھی خون سے زمین لال ہو چکی، قاسم کی لاش ڈاکوں سے پامال ہو چکی، نعرہ سلام نارے
حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد، فقد قال سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وآله: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا. صلوات حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اللہ اس سے محبت کرے جو میرے حسین سے محبت کرے. سرکار دو عالم کے ارشاد گرامی کی روشنی میں جو سلسلہ کلام عرفان امام حسین سے متعلق آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا تھا, اس کے ساتویں مرحلے پر کچھ باتیں انقلاب امام حسین سے متعلق گزارش کرنا. انقلاب ایک ایسا لفظ ہے جس سے دنیا کا ہر انسان آشنا ہے, اور شاید ہی کوئی کان ایسا ہو جس نے دنیا میں انقلاب کی آواز نہ سنی ہو. فرق یہ ہے کہ دنیا کے انقلابات کا انداز اور ہوتا ہے اور مذہب کے انقلاب کا انداز اور ہوتا ہے. میں آج مختصر انداز سے صحیح مگر امام حسین کے انقلاب کے خصوصیات اور اثرات کے بارے میں کچھ باتیں قدر تفصیل کے ساتھ گزارش کرنا چاہتا ہوں. لہذا کوشش یہ کروں گا کہ تمہید میں زیادہ وقت صرف نہ ہونے پائے, اور جو خصوصیات انقلاب سرکار سید الشہداء نگاہ کے سامنے ہیں ان میں سے کچھ دس پانچ تو بیان ہو جائیں. دنیا میں جو انقلابات آتے ہیں عام طور سے ان کے دو ذرائع ہوتے ہیں اور دو مقاصد ہوتے ہیں. یا تو انقلاب لانے والے لوگ اپنے اندر کوئی صلاحیت پاتے ہیں اور ان کا خیال یہ ہے کہ ان کی شخصیت کو مانا نہیں گیا, لہذا کسی کے تخت اقتدار کو الٹ کر اپنی شخصیت کو منوانا چاہتے ہیں. یا انقلاب کرنے والے لوگ وہ ہوتے ہیں جو جانتے ہیں کہ انقلاب کے بغیر ہماری کوئی شخصیت نہیں ہے, اگر ہمارے ہاتھوں انقلاب آ گیا تو ہماری کوئی شخصیت ہو جائے گی. ان دونوں باتوں کا فرق آپ پر واضح ہے. میں زیادہ نہ تفصیلات میں جا سکتا ہوں نہ زیادہ وضاحت کر سکتا ہوں. آپ اہل نظر ہیں, خود پہچانیں گے. یعنی دنیا میں انقلاب لانے والے یا اپنی شخصیت کا اظہار چاہتے ہیں یا اپنی کمزوری کے احساس کی بنا پر انقلاب کے ذریعے اپنی شخصیت بنانا چاہتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہر آدمی کی نگاہ یا انقلاب کے نتیجے میں مال و منال, راحت و آرام اور کرسی اقتدار پر ہوتی ہے, اور یا وہ اپنی شخصیت کو بنا کر اس کا مظاہرہ کرنا چاہتا ہے. ان دو مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے دو راستے اختیار کیے جاتے ہیں. ایک راستے کا نام ہے ظلم اور ایک راستے کا نام ہے فساد. ظاہر ہے کہ فساد بھی ظلم کی ایک قسم ہے اور ظلم بھی فساد کی ایک قسم ہے, لیکن دونوں میں تھوڑا تھوڑا فرق ضرور پایا جاتا ہے جس سے آپ ظلم کے معنی بھی محسوس کر لیں گے اور فساد کے معنی بھی سمجھ لیں گے. یہ ساری باتیں جو میں گزارش کر رہا ہوں ان سب کے پیچھے قرآن مجید کی بیان کی ہوئی تاریخ بھی ہے, مگر ان تفصیلات میں جانے کے بعد شاید اصل مدعا کا وقت نہ رہ جائے گا, اس لیے میں جو باتیں گزارش کر رہا ہوں آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں گے, یہ ساری باتیں آپ کو نظر آ جائیں گی. مثال کے طور پر, کیونکہ دنیا میں طریقہ یہی تھا کہ یا انقلابات سے شخصیت بنائی جائے یا انقلاب کے ذریعے اپنی شخصیت کو پہچنوایا جائے, اسی لیے قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ جب جناب صالح نے قوم سموت کے سامنے پیغام الہی پیش کیا جس کا حوالہ قرآن مجید میں موجود ہے, تو لوگوں نے نبی خدا کی مخالفت کرنے کے لیے اور نبی خدا کی آواز کو دبانے کے لیے نبی کے کردار میں وہی شبہ پیدا کرنا چاہا جو دنیا کے ہر انقلاب میں ہوتا ہے. کہا بھائیو خبردار، ان کے کہنے میں نہ جانا، یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں انہیں کہنے دو، ان کے کمالات، ان کے کرامات، ان کے معجزات ان کے ساتھ ہیں، ورنہ یہ کوئی بات سمجھ میں آنے والی ہے کہ ہم ہی میں کا ایک انسان ہمارا ہی جیسا ایک بشر اور وہ نمائندے پروردگار بن جائے اور ہم سب اس کے غلام بن کے اس کی اطاعت کرنے لگیں؟ یہ نہیں ہو سکتا. یا اس کا امکان ہے کہ پروردگار ہم سب کو چھوڑ دے اور اپنا پیغام ایک انسان پر نازل کر دے؟ اس انسان میں کون سی بات پائی جاتی ہے؟ جیسے ہم بشر ویسے یہ بشر، جیسے ہم انسان ویسے یہ انسان، اعضاء و جوارح ایک جیسے، حرکات سکنات ایک جیسے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ القی علیہ ذکر، کہ اس پر ذکر نازل کر دیا جائے ہم سب کو چھوڑ کر؟ بل ہوا کذاب اشر. اصل بات یہ ہے کہ یہ خدا پر الزام رکھنے والا، جھوٹ بولنے والا انسان ہے اور لالچی ہے، چاہتا ہے کہ اس طریقے سے قوم کے سروں پر حکومت کریں، لوگ ہمیں نبی خدا مان لیں، لوگ ہمارے اقتدار کے قائل ہو جائیں، ہم سربراہ ہو جائیں، لوگ ہماری رعایا بن جائیں، ہم حاکم بن جائیں، قوم ہماری غلام بن جائے. یہ پہلا الزام تھا جو قوم نے نبی خدا پر لگایا، یعنی ان میں حوث اقتدار ہے، یہ کرسی پر جانا چاہتے ہیں، یہ بیت المال پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، یہ قومی سرمایہ کو اپنی مٹھی میں لینا چاہتے ہیں. یہ ایک محرک انقلاب تھا جو لوگوں کے ذہن میں تھا، جس کا الزام جناب صالح پر لگایا گیا. اس کے بعد پروردگار عالم نے اللہ اپنے نیک بندوں کو، جو صاحبان ایمان کہے جاتے ہیں، جو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، انہیں یہ سمجھایا کہ دیکھو خبردار، تمہارا کردار ویسا نہ ہو جائے جیسا کفار و مشرکین کا کردار ہے. کفر کی دنیا الگ ہے، اسلام و ایمان کی دنیا الگ ہے. پہلے سمجھایا مسلمانوں دیکھو پیغمبر کا اتباع کرو، اگر کلمہ پڑا ہے تو اسی خط مستقیم پر چلتے رہو، اسی صراط مستقیم کا اتباع کرو. خبردار آپس میں جھگڑا نہ کرنا، ولا تنازعوا فتفشلوا، اگر آپس میں جھگڑا کرو گے کمزور پڑ جاؤ گے. اتحاد میں ایک طاقت ہوتی ہے، افتراق میں وہ طاقت نہیں ہوتی. نتیجہ کیا ہوگا کہ تھوڑی بہت جو تمہاری بھاگ قائم ہوئی ہے، تمہارا روب قائم ہوا ہے، یہ روب بھی ختم ہو جائے گا. دشمن کو اندازہ ہو جائے گا یہ تو خود ہی آپس میں لڑ رہے ہیں، یہ ہم سے کیا مقابلہ کریں گے. یہ سب سمجھانے کے بعد پھر پروردگار نے ایک اور نصیحت کی، ولا تکونوا کالذین خرجوا من دیارہم بطرا و ریاء الناس، دیکھو ان کفار و مشرکین جیسے نہ ہو جاؤ جو اپنے گھروں سے نکلے اپنے غرور کی بنیاد پر، اپنی شخصیتوں کا روب جمانے کے لیے، لوگوں پر اپنی شخصیت کا اظہار کرنے کے لیے. تم مسلمان ہو، تم میں یہ خرابی یہ عیب نہیں ہونا چاہیے، یعنی اگر تمہاری شخصیت ہے بھی تو خبردار اس کے مظاہرے کی فکر نہ کرنا. اگر تمہاری کوئی حیثیت ہے تو خبردار حیثیت کا غرور نہ پیدا ہونے پائے. یہ دونوں باتیں آپ نے محسوس کی. پہلا الزام وہ تھا کہ یہ شخصیت بنانا چاہتے ہیں، دوسری بات خدا نے سمجھائی، اگر شخصیت ہے، مسلمان ہو گئے ہو، مومن ہو گئے ہو، اتحاد اسلامی پیدا ہو گیا ہے، تو اس کے اظہار کرنے کی کوشش نہ کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ غرور اتحاد پیدا ہو جائے، غرور اسلام پیدا ہو جائے. تو اسلام نہ حرص کو برداشت کرتا ہے نہ غرور کو برداشت کرتا ہے. یہ دو باتیں ہیں قرآن مجید کی روشنی میں. اب آئیے دو باتیں اور جو میں نے گزارش کی ہیں، کہ اہل دنیا جب اقتدار چاہتے ہیں یا مظاہرہ اقتدار چاہتے ہیں تو اس کے دو راستے ہوتے ہیں، یا ظلم یا فساد. آج دنیا میں آپ دیکھ لیے جب انقلابات شروع ہوتے ہیں تو یہی دو راستے اپنائے جاتے ہیں، جن میں ذرا کچھ طاقت زیادہ ہوتی ہے وہ ظلم کو سہارا بناتے ہیں، انہیں مار دیا، انہیں فنا کر دیا، یہاں بم پھٹا، وہاں گولی چلی، یہاں قیامت آئی، یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ سخت اقتدار تک جانے کے لیے، توجہ کریں، اقتدار پر قبضہ کرنے کے لیے. یہ راستہ ظلم کا ہوتا ہے، جو ذرا کمزور ہوتے ہیں ان میں اتنا دم تو نہیں ہوتا ہے کہ آدمیوں کو مار سکیں. میں نے کیا کہ میں زیادہ وضاحت نہیں کروں گا، آپ اپنی نظر خود پہچانیں گے، اتنی طاقت تو نہیں ہوتی ہے کہ انسانوں کا فنا کر سکیں. ان کے لیے انقلاب کا ایک راستہ ہوتا ہے، یہاں بس میں آگ لگا دی، وہاں ٹرین میں آگ لگا دی، یہاں فلاں عمارت جلا دی، وہاں فلاں بلڈنگ کو آگ لگا دی، تاکہ اس کے ذریعے سے تخت اقتدار تک پہنچ جائیں. اب ان بیچاروں سے کوئی پوچھے کہ کرسی پر تم بیٹھو یا وہ بیٹھے، بس نے کیا قصور کیا تھا، ریل نے کیا خطا کی تھی، جہاز نے کیا برائی کی تھی، سڑکوں نے کیا کیا تھا، پلوں نے کیا خرابی پیدا کی ہے، نہریں جاری ہو کے کیا فساد برپا کر رہی تھی، انہیں برباد کرنے سے کیا فائدہ، ان سے تو رفاہ عام کو نقصان پہنچتا ہے، ان سے تو مفاد ملک کو نقصان پہنچتا ہے، مگر جو تخت تک جانا چاہتا ہے اسے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ فساد کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ ظالم نہ دیکھا جائے، مظلوم نہ دیکھا جائے، انسان نہ دیکھے جائے، ملک کی معیشت کو برباد کیا جائے، ملک کے حالات کو برباد کیا جائے۔ جب بلقیس نے اپنے دربار والوں سے مشورہ کیا کہ میرے پاس ایک خط آیا ہے، جب جناب سلیمان کا خط آیا بلقیس کے پاس، اسے دربار والوں کو بلایا اور کہا یہ بتاؤ میرے پاس ایک خط آیا ہے، ایک آدمی ہے جو اپنے کو بڑا آدمی کہتا ہے اور ہم سے اطاعت کا مطالبہ کر رہا ہے، کہتا شرافت سے مسلمان ہو کے آ جاؤ، ہم سے اطاعت کا مطالبہ کر رہا ہے، بتاؤ تم لوگوں کی رائے کیا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ لوگوں نے کیا کہا، ہوشیار رہیے گا، ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها، بادشاہت کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ جس قریے میں داخل ہو جائے اسی میں فساد برپا کر دے، اسی کو تباہ و برباد کر دے۔ میں اس مقام پہ لفظ کہنا چاہتا ہوں، ذرا دیکھیے ان مشیروں کی عقل دیکھیے، مشورہ دینے والوں کی عقل دیکھیے، کس کے درباری ہیں، میں غور کیا، یہ بیٹھے بلقیس کے دربار میں، وہ مشورہ کر رہی ہے، مشورہ دے رہے ہیں، بلقیس کا الیکشن لڑ کے سربراہ ہو گئی تھی، اسے کیا لوگوں نے مل کے منتخب کر کے وقت کا حاکم بنا دیا تھا، وہ کوئی وزیر اعظم تھی، سربراہ مملکت تھی، کوئی منسٹر تھی، وہ کیا تھی، حدود نے آ کے کیا کہا جناب سلیمان سے کہ میں نے دیکھا کہ ایک ملکہ ہے، ایک بادشاہ ہے، خاتون عورت، تملکہم، جو لوگوں کا اپنی ملکیت بنائے ہوئے، ولہا عرش عظیم، بہت بڑا تخت اس کے پاس ہے، یہ تو خود ہی ملکہ ہے، یہ تو خود ہی بادشاہ ہے، یہ خود ہی ملوکیت کی ماری ہوئی ہے۔ اور مشیروں کی عقل دیکھیے، انہیں سمجھا رہے ہیں کہ ملوک جب کہیں داخل ہوتے ہیں تو فساد برپا کر دیتے ہیں، کوئی اتنا بھی نہیں سوچتا کہ پلٹ کے اگر اس نے پوچھ لیا یہ تم احمق آدمی کیا کہہ رہے ہو، میں بھی تو ملکہ ہوں، یہ ملوکیت کا مزاج کہاں ہوتا ہے فساد برپا کر دینا، مگر سمجھانا یہ چاہتے ہیں کہ آپ کیونکہ یہیں کی ہیں لہذا آپ سے تو کوئی خطرہ نہیں ہے، باہر والا اگر آ جائے گا تو اپنے مزاج کو یہیں استعمال کرے گا، یعنی اگر وہ آپ کے تخت پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں تو لوگوں کا طریقہ یہی ہوتا ہے، فساد برپا کرو تاکہ یہ کہا جائے کہ یہ ملک کو سنبھال نہیں سکتے، اب ہماری ضرورت ہے، توجہ کریں، تو یا ظلم ذریعہ ہوتا ہے یا فساد ذریعہ ہوتا ہے۔ میں بات سمیت کے دو جملے کہنا چاہتا ہوں، شاید اس کے ایک معنی آپ کے ذہن میں آ جائیں، میری طرف متوجہ رہیں گے آپ، یا اقتدار لینے کے لیے یا اقتدار کو ظاہر کرنے کے لیے، یہ دو ہیں مقصد انقلاب، یا فساد کے ذریعے یا ظلم کے ذریعے، یہ ہیں وسائل انقلاب۔ ساری دنیا کی تاریخ ان چار لفظوں میں سمٹی ہوئی ہے، عزیز و بات پہچانے، ساری دنیا کی تاریخ ان چار لفظوں کے اندر سمٹ گئی ہے۔ اگر اس نقطے کو آپ نے پہچان لیا، اب پڑھیے امام حسین کا وصیت نامہ، جب مدینے سے نکلنے لگے تو محمد حنفیہ کے نام ایک وصیت نامہ لکھا تاکہ لوگ میرے انقلاب کو پہچان لیں، انی لم اخرج اشیرن ولا بطرا، نہ میں لالچ پہ نکلا ہوں، نہ غرور کی بنیاد پہ نکلا ہوں، ولا مفسدن، نہ فساد کرنا چاہتا ہوں، ولا ظالما، نہ ظلم کرنا چاہتا ہوں، انما خرجت لطلب الاصلاح، میں امت پیغمبر میں اصلاح چاہتا ہوں۔ اب پہچانا وہ چاروں راستے جو دنیا کے انقلاب تھے انہیں حسین نے بند کیا، کہ مذہبی انقلاب اصلاح کے لیے آتا ہے، تخت و تاج کے لیے نہیں آتا ہے، الصلوات پر محمد و آل محمد۔ تو جب دنیا کا انقلاب الگ ہے، مذہب کا انقلاب الگ ہے، تو فرزند رسول اگر آپ ان میں سے کچھ نہ کریں گے تو کیسے آپ اقتدار قائم کریں گے، کیسے انقلاب کریں گے؟ کا اس کا طریقہ بھی میں جانتا ہوں. انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں اپنے جد کی امت کی اصلاح چاہتا ہوں، میں اپنے جد کی امت کی اصلاح چاہتا ہوں. یہ لفظ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، لیکن بہرحال شاید سننے والے نئے ہوں، لہٰذا اس لفظ کو دہرانا چاہتا ہوں. مصلحتن، میں اپنے جد کی امت کی اصلاح چاہتا ہوں. یعنی اگر کوئی پوچھے کہ جب کوئی نہیں اٹھ رہا ہے تو آپ ہی کو کیا تکلیف ہے؟ توجہ کریں، جب کوئی وقت کے حاکم کے سامنے کھڑے ہونے کے تیار نہیں ہے تو آپ ہی اپنے گھر کو کیوں قربان کرنا چاہتے ہیں؟ حسین نے کہا ان سب میں اور مجھ میں فرق ہے، ان میں اور مجھ میں فرق ہے. ان میں کوئی صاحب مذہب کا وارث نہیں ہے، اسلام نہ کسی کے باپ کا ہے نہ کسی کے دادا کا ہے، اسلام میرے نانا کا ہے. لہذا جو امت کی ذمہ داری نبی کے نواسے پر ہے وہ کلمہ گو پر نہیں ہو سکتی ہے. یہ اٹھے یا نہ اٹھے میں اپنی وراثت کا تحفظ کر کے رہوں گا. السلام علیکم محمد اللہ. عزیزان محترم، میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ امام حسین نے فرمایا کہ میرا مقصد تخت و تاج نہیں ہے، نہ بیت المال پر قبضہ کرنا ہے، نہ اپنے اقتدار کی نمائش کرنا ہے، نہ اپنا اقتدار قائم کرنا ہے، میں اپنے جد کی امت کی اصلاح چاہتا ہوں. تو مولا ہمیں یہ معلوم ہو گیا، جو تخت تک جانا چاہتے ہیں وہ ظلم کو ذریعہ بناتے ہیں، جو اقتدار لینا چاہتے ہیں وہ فساد کو ذریعہ بناتے ہیں. آپ اصلاح کرنا چاہتے ہیں، آپ کا ذریعہ کیا ہوگا؟ اريد ان آمر بالمعروف، میں نیکیوں کا حکم دینا چاہتا ہوں، وہ انہان المنکر اور برائیوں سے روکنا چاہتا ہوں. جب نیکیوں پر عمل ہو جائے گا برائیوں سے رک جائیں گے تو خود ہی اصلاح ہو جائے گی. نہ خنجر درکار ہے، نہ تلوار درکار ہے، نہ طاقت درکار ہے. میں تو نیکیوں کا حکم دینا چاہتا ہوں اور برائیوں سے روکنا چاہتا ہوں. اريد ان امر بالمعروف وانہى عن المنکر، میں نیکیوں کا حکم دینا چاہتا ہوں اور برائیوں سے روکنا چاہتا ہوں. لیکن کیسے آپ نیکیوں کا حکم دیں گے؟ اتنے حکم دینے والے ہیں مگر کسی کی بات کا کوئی اثر نہیں، اتنے منع کرنے والے ہیں کسی کی بات کا کوئی اثر نہیں ہے. کیا آپ کے پاس کوئی اسپیشل نیا طریقہ ہے؟ ابھی وہ میری پاس آئے نہ ہونے پائے. کیا آپ کے پاس کوئی مخصوص طریقہ ہے امر و نہی کا، کہ امر و نہی کے ذریعے سے آپ امت کی اصلاح کر لیں گے؟ کوئی نیا طریقہ ہے؟ فرمایا ہاں ہاں میرے پاس نیا طریقہ ہے. وہ اسیر بے سیرت جد کی وابی، میں امر و نہی کی راہ میں دو سیرتیں اختیار کروں گا، ایک میرے جد کی سیرت، ایک میرے باپ کی سیرت. حسین نے بتایا کہ اصلاح امت میں دو ہی سیرتیں کام آتی ہیں، یا سیرت پیغمبر یا سیرت علی. جب کوئی تیسری سیرت شامل ہوگی فساد پر ہوگا، امت کی اصلاح نہیں ہو سکتی ہے. ایک صلوات پر محمد و آل محمد. اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنكر واسير بسيره جدي وابي، میں امر بالمعروف چاہتا ہوں، نہی عن المنکر کو ذریعہ بناؤں گا اور وہ سیرت اختیار کروں گا جو میرے جد کی سیرت ہے اور میرے باپ کی سیرت ہے. امام حسین نے اپنے دور میں یہ بات نہایت ہی واضح انداز سے ارشاد فرما دی، اور یہ بھی زبانی نہیں فرمایا. آج کے دور میں تو زبانی باتیں بھی کہیں ٹیپ ہو جائیں گی، محفوظ ہو جائیں گی. اس دور میں یہ وسائل نہیں تھے، لہذا امام حسین نے نہ کھڑے ہو کے خطبہ پڑھا، نہ کہیں تقریر کی، نہ زبانی کسی سے بات کہی. اس لیے کہ زبانی بات ہوا میں اڑ جائے گی، کل لفظیں بدل لی جائیں گی. لہذا امام حسین نے لکھ کے دیا محمد حنفیہ کو وصیت نامہ، تاکہ ہمیشہ کے واسطے ایک دستاویز ہو جائے انقلاب حسینی کی. حسین نے اپنے انقلاب کی ایک دستاویز تیار کی ہے وصیت نامے کے شکل میں، جو محمد حنفیہ کو دیا ہے. اور شاید امام حسین نے لکھ کے اس لیے بھی دیا ہو کہ جانتے ہیں جب کوئی بات نہیں لکھی جاتی ہے تو اس سے امت میں فساد پیدا ہو جاتا ہے،
اور دوسروں سے کیا کہنا, کوئی قلم دے تو لکھیں, میں خود لکھ کے جاؤں گا تاکہ میری وصیت کسی کی شرمندہ احسان نہ ہونے پائے. اس طرح پڑے محمد والے
عزیزان محترم, یہ مختصر سا خلاصہ تھا جو میں نے عرض کیا ہے. فرمایا میں نیکیوں کا حکم دوں گا اور برائیوں سے روکوں گا. اگر آپ متوجہ ہیں تو آپ کو خود ہی اندازہ ہو گیا, یہ کہنا کہ اصلاح کروں گا, نیکیوں کا حکم دوں گا, برائیوں سے روکوں گا, یہ خود اس بات کی علامت ہے کہ سماج سے نیکیاں اڑ گئی ہیں, برائیاں آ گئی ہیں. ورنہ اگر نیکیاں ہیں تو نیکیوں کے حکم دینے کے معنی کیا ہیں؟ اگر برائیاں نہیں ہیں تو برائیوں سے روکنے کے معنی کیا ہے؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اس بات کی علامت ہے کہ نیکیاں نہیں ہیں, انہیں پیدا کرنا ہے, برائیاں پیدا ہو گئی ہیں, ان سے روکنا ہے. یہ نقشہ ہے سماج کا جو امام حسین نے بیان کیا ہے. لیکن انقلاب امام حسین کو پہچاننے کے لیے میں ایک لفظ کا اضافہ کرنا چاہتا ہوں تاکہ میرے بچوں پر بات واضح ہو جائے. کون سا دنیا میں دور ایسا آیا ہے جب نیکیاں غائب نہ ہوئی ہوں, برائیاں موجود نہ رہی ہوں؟ انبیاء کا دور دیکھیے, مرسلین کا زمانہ دیکھیے, خود سرکار دو عالم کا زمانہ دیکھیے. کیا سرکار دو عالم کے دور میں سارے کفار مر گئے تھے؟ کفر کہیں چلا گیا تھا, شرک کہیں فنا ہو گیا تھا, بت پرستی کہیں مٹ گئی تھی, شراب کے سارے کارخانے کیا بند ہو گئے تھے, جوئے کے سارے بازار کیا بند ہو گئے تھے, سود خاری کیا ختم ہو گئی تھی؟ برائیاں تو موجود تھیں, برائیاں ہر دور میں موجود تھیں, کوئی دور زندگی ایسا نہیں آج تک جب سماج میں برائیاں نہ ہو. اور اسلامی سماج میں نہ ہو, مسلمان سماج میں کیا برائیاں نہیں ہیں؟ کیا لوگ جھوٹ نہیں بولتے ہیں, بے ایمانی نہیں کرتے, غداری نہیں کرتے, شراب نہیں پیتے؟ کون سا کام دنیا میں جو نہیں ہو رہا ہے؟ جناب آدم کے دور میں ہو رہا تھا, جب ڈھائی نفر کی کوئی آبادی, جب آبادی کی کوئی اوقات نہیں, کوئی شمار نہیں, وہاں بھی اتنا بڑا جرم کہ بھائی بھائی کا قاتل, اس سے بڑی برائی کیا تلاش کریں گے آپ؟ ارے شراب پینا, سود کھانا, یہ تو بہت چھوٹی برائی ہے کہ بھائی بھائی کو قتل کر دے. تو جناب آدم کے دور میں یہی حال رہا, جناب نوح کے زمانے میں یہی حال رہا, جناب ابراہیم, جناب موسیٰ, جناب عیسیٰ, سرکار دو عالم, سرکار دو عالم کے بعد خلفاء کا دور, ائمہ کا زمانہ, سلاطین کا زمانہ, آج تک عالم اسلامی کون سی جگہ ہے, کون سا دور ہے کہ جہاں برائیاں نہیں رہی ہیں, جہاں سے نیکیاں غائب ہو گئی ہوں؟ تو ہر دور میں معروف کا فقدان رہا, ہر دور میں منکرات پیدا ہوتے رہے. تو آخر امام حسین نے امر و نہی کے لیے سنی بڑی قربانی کا ارادہ کیوں کر لیا؟ نہیں غور سمانے, سارے انبیاء و مرسلین اپنے اپنے گھروں کو لے, اپنے اپنے گھر والوں کو لے کے نکل پڑتے اور سب اپنے سر کی بازی لگا دیتے, اپنے گھر کو لٹا دیتے امر و نہی کی خاطر, چاہے کوئی کام ہو یا نہ ہو. اور اگر اس سے پہلے ایسا نہیں ہوا ہے تو تنہا ایک امر و نہی کی خاطر امام حسین اپنے اتنے بڑے گھرانے کو لے کے اٹھے اور سب کو راہ حق میں قربان کر دیا. یہ امر و نہی کی کون سی قسم ہے یا کون سا دور آیا ہے؟ اگر امام حسین کو نیکیوں کا فقدان برداشت ہی ہو رہا ہے تو نانا نے برداشت کیا ہے, انبیاء نے برداشت کیا ہے, مرسلین نے برداشت کیا ہے. اگر امام حسین سے برائیوں کا وجود برداشت ہی ہو رہا ہے تو روز اول سے آدم سے لے کے خاتم تک سب برداشت کرتے رہے. ایک انسان میں اتنی بڑی ہمت, اتنا بڑا حوصلہ کیسے پیدا ہو گیا کہ جو 1,24,000 نے برداشت کیا وہ اسے برداشت ہی ہو رہا ہے؟ توجہ فرمائیں, کوئی ایسی بات ہونی چاہیے کہ جو اس کے پہلے نہیں تھی اب پیدا ہو گئی ہے. اسی لیے اب تک خاصان خدا برداشت کرتے رہے مگر اب حسین برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. میں پھر لفظوں کو دھو رہا ہوں گا, برائیاں ہر دور میں رہی ہیں, نیکیوں کا فقدان ہر زمانے میں رہا ہے, مگر ایک نئی بات جو پیدا ہو گئی دور امام حسین میں, توجہ کریں, وہ بات فقط اپنی ہے. اس لفظ کو پہچان لے, آئندہ جو کچھ میں گزارش کروں گا سب آپ کو خود ہی واضح ہو جائے گا. جو فرق کل اور آج میں پیدا ہوا اور کربلا کے کل میں اور آج میں وہی فرق ہے. یہ صرف درمیان میں ایک عرصہ آیا ہے, ایک وقفہ آیا ہے جو اپنی پچھلی تاریخ سے بھی الگ ہے اور اپنے بعد کی تاریخ سے بھی الگ ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ ذمہ داری جو امام حسین پر تھی نہ اس کے پہلے کے خاصان خدا پر تھی نہ اس کے بعد کے خاصان خدا پر ہے. وہ درمیان میں ایک دور آیا, اس دور کی خصوصیت آپ پہچانے. پھر دہراؤں, اچھائیاں ہمیشہ غائب رہیں, برائیاں ہمیشہ رہیں, مگر فرق یہ رہا ہر دور میں
اچھائیوں کا فقدان، برائی کا وجود، اسلام سے الگ رہا، ایمان سے الگ رہا، توجہ کریں، مذہب سے الگ رہا، دین و خدا سے الگ رہا، دین و خدا الگ، شراب الگ، دین و خدا الگ، زنا الگ، دیندار بھی پائے جاتے ہیں، شرابی بھی پائے جاتے ہیں، اچھے بندے بھی پائے جاتے ہیں، سودخار بھی پائے جاتے ہیں، ہر معاشرے میں رات، مگر دونوں الگ الگ ہیں، جو اچھا ہے وہ شرابی نہیں ہے، جو شرابی ہے وہ اچھا نہیں ہے، دور آدم سے لے کے دور خاتم تک کی تاریخ پڑھ لیجیے، آپ کو خود اندازہ ہو جائے، یہ اللہ والے ہیں وہ بے ایمان ہیں، یہ اللہ والے وہ نالائق ہیں، مگر کوئی ایک اللہ والا ڈھونڈ کے نکالیے جو نالائق رہا ہو، توجہ کریں، انبیاء میں، اوصیاء میں، اولیاء میں کوئی ایک ایسا ہو جو ولی بھی رہے، بے ایمان بھی رہے، وسیع بھی رہے، نالائق بھی رہے، معاذ اللہ نبی بھی ہو اور خطا کار بھی ہو، کوئی ایک ڈھونڈ کے نکالیے، نہیں ملا، توجہ کریں، مگر دور حسین میں یہ عیب پیدا ہو گیا، خلیفۃ المسلمین بھی ہے، شرابی بھی ہے، اسلام کا ذمہ دار بھی ہے، بدکار بھی ہے، کیونکہ مذہب کو برائیوں سے جوڑ دیا گیا، نہیں توجہ کریں، کیونکہ مذہب کو برائیوں سے جوڑ دیا گیا، جب برائیاں داخل مذہب ہو گئیں، شراب پی کے یزید خلیفہ ہے، زنا کر کے خلیفہ ہے، برائیاں کر کے خلیفہ ہے، ظلم کر کے خلیفہ ہے، کیونکہ خلافت اسلامی سے برائیوں کو جوڑ دیا گیا، امام حسین نہ یزید کو مارنے کی فکر میں ہے، نہ ساری برائیوں کو ختم کر سکتے ہیں، فقط دونوں کو جوڑا گیا ہے، حسین ان کو الگ کرنا چاہتے ہیں، چاہے میرے سر و تن میں جدائی ہو جائے، مگر جس کو جوڑ دیا گیا یہ جوڑنے نہ پائے، یہی وجہ آج بھی متدین الگ ہوتے ہیں، بے دین الگ ہوتے ہیں، اچھے مومن الگ ہوتے ہیں، شرابی بدکار الگ ہوتے ہیں، نہ پہلے دونوں ایک ہو سکے، نہ اس کے بعد دونوں ایک ہو سکے، یہ انقلاب حسینی کا پہلا اثر تھا، توجہ کریں، یہ انقلاب حسینی کا پہلا اثر تھا کہ منکرات کو مذہب سے جوڑا گیا تھا، حسین نے جان دے کے منکرات کو الگ کر دیا، مذہب کو الگ کر دیا، توجہ کریں، تو اگر آج اسلام میں شراب نہیں ہے، مسلمانوں میں نہیں، اگر آج اسلام میں شراب نہیں ہے، اگر آج اسلام میں سود نہیں ہے، اگر آج اسلام میں زنا نہیں ہے، آج اسلام میں بدکاری نہیں ہے، تو اس کے معنی ہے کہ جب تک یہ احساس زندہ رہے گا کہ اسلام الگ شراب الگ، ہر دور آواز دیتا رہے گا حسین زندہ باد، تم نے میدان جیت لیا، اب کسی کے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے کہ وہ بدکاری کے نام پر حاکم ہو جائے، وہ مسلمان ہو جائے بدکاری کے نام پر، یہ حسین کی کامیابی کا پہلا اثر تھا، توجہ کریں، یہ انقلاب کا پہلا اثر تھا، یہ اور واضح گزارش کروں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا، سرکار دو عالم نے اپنا انقلاب کیا تو حضور کے سامنے جو برائیاں تھیں ان ساری برائیوں کو حضور نے دنیا کے سامنے واضح کر دیا، اور اتنا واضح کر دیا کہ سرکار دو عالم کا پورا دور آپ دیکھیں اور اس کے بعد دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا، اب نہیں ہو سکتا ہے کہ انسان موحد بھی ہو بت پرست بھی ہو، توجہ کریں، یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ توحید کا کلمہ بھی پڑھے اور بتوں کی پرستی بھی کرے، نبی دونوں کو الگ کرنا چاہتے تھے، حضور کامیاب ہو گئے، کیوں اسے الگ کر دیا، نواسا خلافت اسلامی کو منکرات سے الگ کرنا چاہتا تھا، یہ حسین کی پہلی کامیابی ہے کہ منکرات کی دنیا الگ ہو گئی، مذہب کی دنیا الگ ہو گئی، اے صلوات پر محمد و آل محمد، بس عزیزان محترم میں بات کو سمیٹ رہا ہوں تاکہ میں انقلاب حسینی کے کچھ اثرات آپ کے سامنے گزارش کروں، پہلا اثر ہم نے یہ دیکھا، اور یہی وجہ ہے کہ اس کے بعد بھی اگر کسی نے کوشش کی کہ منکرات کو، برائیوں کو، بدکاریوں کو مذہب سے ملا دیا جائے تو اس کوشش کا آخری انجام یہ ہوا کہ برائیاں رہ گئیں، ملانے والے مل گئے، میں نے ایک لفظ کہا ہے کہ لوگوں نے کہا کہ پھر برائیوں کو اسلام سے جوڑ دیا جائے، پھر منکرات کو عہدوں سے جوڑ دیا جائے، نتیجہ یہ ہوا کہ وہ نام ہی ختم ہو گیا، جس نے برائیوں کو مذہب سے ملانا چاہا تھا وہ خدا ہی دنیا سے چلا گیا، کاش میری بات آپ پہچان سکے، وہ منصب ہی چلا گیا، وہ نام ہی چلا گیا، یزید نے مذہب کو برائیوں سے جوڑا تھا خلافت کے نام پر، حسین دونوں کو الگ کرنا چاہتے تھے امامت کے نام پر، یہ فتح مبین ہے کہ ملانے والا سلسلہ ختم ہو گیا اور الگ کرنے والے سلسلے کا آخری وارث آج بھی موجود ہے. السلام علیکم محمد.
مالک نے اسے اسی لیے باقی رکھا ہے کہ سرکار دو عالم نے یہ خبر دی, یم لو الارض قسطا وعدلا کما ملیا ظلما وجورا, وہ آنے والا دنیا کو عدل و انصاف سے ویسے ہی بھر دے گا جیسے دنیا ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی. یہ انقلاب حسینی کا پہلا اثر ہے. اس کے بعد سلسلہ وار آپ اثرات دیکھتے جائیں, آپ کو اندازہ ہو جائے گا یزیدیت نے امام حسین کے خلاف جو پہلا حربہ استعمال کیا انقلاب حسین کو ناکام بنانے کے لیے. توجہ کریں, اور کے رسالے نے امام حسین کا راستہ روکا. واقعات آپ کو سب معلوم ہے, اب میں واقعات ہی دہراؤں گا. ہور کے رسالے نے, ہور کے لشکر نے آ کے امام حسین کے راستے کو روکا اور دونوں کی گفتگو کے بعد یہ طے پایا کہ ایک ایسا راستہ اختیار کیا جائے جو نہ ادھر جاتا ہو نہ ادھر جاتا ہو, یعنی نہ امام حسین مدینے جائے اور نہ ہور امام حسین کو زبردستی کوفے لے جائے, درمیانی راستہ. کب تک یہ راستہ طے ہوتا رہے گا؟ جب تک ابن زیاد کے پاس سے ہور کے خط کا کوئی جواب نہ آ جائے. ہر نے ابن زیاد کو خط بھیج دیا کہ حسین سے ملاقات تو ہو گئی ہے اور فی الحال حسین ہمارے قبضے میں ہیں, مگر ہم نے یہ طے کر لیا ہے کہ اگر یہ کوفے نہیں آنا چاہتے تو نہ آئیں, لیکن ہم ان کو مدینے واپس نہ جانے دیں گے, درمیانی راستے پر چلیں. اب آپ فرمائیے کہ آپ کا حکم کیا ہے, آپ حاکم ہیں. اگر آپ کہتے ہیں کہ انہیں گھیر کے لایا جائے کوفے تو ہم کوفے لے آئیں, اگر آپ کہیں گے چھوڑ دیا جائے تو ہم چھوڑ دیں اپنے وطن واپس چلے جائیں, آپ کے حکم کا انتظار ہے. اب اس کے بعد ابن زیاد کا جواب آیا, توجہ کریں, ابن زیاد کا جواب آیا جس جواب کے بعد ہور نے یہ طے کر دیا اب یہ قافلہ آگے نہیں بڑھے گا, اور بالآخر ایک منزل پر آ کے امام حسین نے اپنے قافلے کو روک دیا. وہ جواب جو ابن زیاد نے دیا ہے ہور کے خط کے مقابلے میں, آپ اسے تاریخ میں پڑھ لیں گے, اس میں سب سے پہلی اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جیسے میرا خط ملے ویسے حسین کے راستے کو روک دو, توجہ, حسین کے راستے کو روک دو, اور جب یہ اپنے قافلے کو ٹھہرانا چاہیں, جب یہ اپنے خیمے نصب کرنا چاہیں, اپنے گھر والوں کو روکنا چاہیں, تو ایسی جگہ پر ان کے قافلے کو ٹھہرانا جہاں پانی نہ ملے. غور کریں, تو انقلاب امام حسین کو ناکام بنانے کے لیے پہلا حربہ تھا بندش آب, توجہ کریں, پہلا حربہ تھا پانی بند کر دینا, ایسی جگہ انہیں ٹھہرایا جائے کہ جہاں پانی نہ ملے. یہی وجہ ہے کہ امام حسین کے اصحاب کی طاقت تھی کہ خیمے نصب ہو گئے, مگر اس کے بعد ابن سعد آیا تو مصلحت امامت کے خیمے ہٹا لیے گئے, اور آخر میں وہ وقت بھی آیا کہ پانی بند ہو گیا, اور وہ وقت بھی آیا کہ قحط آب ہو گیا. یعنی اول سے آخر تک یزیدیت کا سب سے بڑا حربہ ہے کہ انقلاب حسین کو ناکام بنانے کے لیے پانی بند کیا جائے. میری بات آپ غور فرما رہے ہیں, یہ ایک نیا سلسلہ ہے جو میں آپ کے سامنے گزارش کر رہا ہوں, میری محنت ضائع نہ ہونے پائے. انقلاب کو ناکام کرنے کا پہلا حربہ ہے کہ پانی بند کر دیا جائے. یزید نے اپنی دانش میں اور ابن زیاد نے اپنے خیال میں پانی بند کر دیا, اور ان کا خیال یہ تھا کہ ہم نے میدان جیت لیا, اب دیکھنا یہ ہے کہ جیتا کون ہارا کون. توجہ کریں, جب امام حسین کے ساتھ اتنے سپاہی موجود تھے, غور ہمارے, جب امام حسین کے ساتھ اتنے فوجی سپاہی چاہنے والے اصحاب انصار جوانان بنی ہاشم جو اتنے موجود تھے, تب تو یہ حوصلہ تھا کہ پانی بند کر دیا جائے, اور جب سب مارے گئے سوائے بیویوں کے, بچوں کے, قیدی کے, بیمار کے, کوئی نہ رہ گیا, اس کے بعد کربلا سے لے کے شام تک اور شام کے قید خانے میں, شام کے بعد مدینے میں, پھر کہیں کوئی پیغام نہ سنا. عزیزو متوجہ میں ایک بات ظاہر ہوں, اس کے بعد پھر کہیں نہ سنا کہ کوفے میں پانی بند کر دیا جائے, شام میں پانی بند کر دیا جائے, قید خانے میں بچوں کو پانی نہ ملنے پائے, مدینے میں پانی بند کر دیا جائے, پھر دوبارہ پانی بند کرنے کا نام نہیں آیا. جیسے بھی اہل حرم کی زندگی گزری, ظاہر ہے وہاں پانی کی سبیلیں نہیں لگائی گی, لیکن پھر کوئی دوسرا فرمان تاریخ میں آپ کو نہیں ملے گا کہ پانی بند کر دیا جائے, تاکہ حسین کے اہل قید خانے میں سب پیاسے ہی مر جائیں, کوئی مزید ظلم کرنا ہی نہ پڑے,
پھر دوبارہ یہ لفظ زبان پر نہیں آیا. فرض پہچانا, جب تک امام حسین نے قربانی نہیں دی تھی تب تک ظالم نے پانی بند کرنے کا حوصلہ تھا. اتنے سپاہیوں کے ہونے کے بعد بھی بندش آپ کا نام آ گیا, لیکن جیسے حسین نے اپنے کو قربان کر دیا اب دوبارہ پانی بند کرنے کا نام نہیں آیا. بتاؤ جیتا کون ہارا کون؟ صلوات پڑھے محمد وآل محمد. آپ میری بات کی طرف متوجہ رہیں, بڑی دقیق منزل ہے جس سے میں گزرنا چاہتا ہوں. یہ خیال نہ پیدا ہو جائے کہ یزید اور یزید کے لشکر والوں نے اہل حرم کے لیے قیدیوں کے لیے پانی کی سبیلیں لگا دی تھیں. نہیں, ایسا نہیں ہوتا ہے. لیکن کہ پھر ظالم نے اس حربے کو بطور حربہ استعمال نہیں کیا کہ انہیں پانی نہ دیا جائے, قید خانے میں سال پر رکھے جائے بغیر قطرہ پانی کے, خود ہی سب کے سب مر جائیں گے. سال بھر کوئی بغیر پانی کے زندہ رہ جائے گا. مگر اب یہ نہیں کہا جاتا ہے, نہ ان سے نہ ان سے نہ کہیں, اب بندش آپ کا نام نہیں آتا, نہ یزید کے نازبان پر نہ یزید کے بعد والوں کی زبان پر. پھر کسی میں جرت نہیں پیدا ہوئی. یہ امام حسین کی احساس اور امام حسین کی قربانی کا دوسرا اثر تھا. پہلا اثر یہ تھا کہ مذہب کے نام پر بدکاری ہوگی, دوسرا اثر یہ تھا کہ بندش آپ کا نام ختم ہو گیا. اس سے زیادہ واضح گزارش کروں, جب تک امام حسین کے ساتھ اتنے سپاہی تھے بیعت کا تقاضا کر رہا تھا. یہ بات جلدی آپ پہچان لیں گے, جب تک امام حسین کے ساتھ اتنی بڑی طاقت تھی مسلسل بیعت کا مطالبہ ہو رہا تھا, آخری سانس تک بیعت کا مطالبہ ہو رہا تھا, اور جب اہل حرم جدید کے سامنے آگے کھڑے ہوئے, اب تو نہ کوئی سپاہی ہے نہ کوئی فوجی ہے نہ کوئی علمدار ہے نہ کوئی تلوار چلانے والا, ایک بیمار ہاتھوں میں اکڑیا پیروں میں ڈوریا گرے میں سو توجہ کریں. وہ بیمار بیعت کرے گا یا نہیں کرے گا یہ اس کا کام ہے, مگر کم سے کم یزید نے کہا تو ہوتا کہ دیکھو تمہارے باپ نے بیعت نہیں کی, ان کا انجام کیا ہوا, اب موقع غنیمت ہے تم میرے ہاتھ پہ بیعت کر لو ورنہ تمہارا بھی وہی انجام ہوگا. ہے کوئی لفظ تاریخ میں؟ نہیں تو جو کرے ابھی جو باتیں ضائع نہ کیجیے, سے نوٹ کیے کہ محفوظ کیے. اب تو وہاں بھی آسان تھا, بیویوں سے کہہ دیا ہوتا, بچوں سے کہہ دیا ہوتا, ارے کسی ایک سے مطالبہ کر دیا ہوتا. لیکن دوبارہ مطالبہ بیعت کا نام یزید کی زبان پر نہ آ سکا. یہ قربانی حسین کا تیسرا اثر تھا. توجہ کریں کہ ظلم کے حوصلے اتنے پست ہو گئے, نہ بندش آپ کا حربہ استعمال کیا نہ بیعت کا مطالبہ کیا. یہ قربانی حسین کا کامیابی کا تیسرا اثر تھا. چوتھا اثر سنیے, دربار کس کا ہے؟ اہل حرم جہاں لاگے کھڑے کیے گئے ہیں, دربار کس کا ہے؟ دربار تو یزید کا ہے. قیدی کون ہے؟ امام حسین کے گھر والے ہیں. تو امام حسین کے گھر والے کچھ بولے تو بولے, لیکن دربار یزید کا, مہر یزید کا, گھر والے یزید کے. مگر تاریخ اسلام گواہ ہے کہ جب یزید کا دربار میں لا کے اہل حرم کو کھڑا کیا ہے تو اہل حرم نے تو کوئی احتجاج بھی نہیں کیا. وہ تو ہر منزل مصیبت سے گزرنے کا عہد کر چکے ہیں, لیکن احتجاج کس نے کیا؟ پہلا احتجاج یزید کی بیٹی نے کیا, دوسرا احتجاج یزید کی بیوی نے کیا. میں آ رہا ہوں منزل مصیبت پر, مگر میں چاہتا ہوں نکات کو آپ محسوس کریں, اسے محسوس کریں کہ انقلاب حسینی کیسے کامیاب ہو گیا. ثانیہ زہرا خطبہ پڑھیں تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے, سکینہ کوئی بیان دیں تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. یزید کی بیٹی باپ کے خلاف بول رہی ہے باپ کے دربار میں, یزید کی زوجہ چادر پھیر کے آ گئی شوہر کے دربار میں. یہ کس نے یہ جذبہ پیدا کر دیا کہ جہاں نہ بیٹی کو باپ کی پرواہ ہے نہ زوجہ کو شوہر کی پرواہ ہے, سب کو حمایت اہل بیت کا خیال پیدا ہو گیا. توجہ کریں, درباریوں پر تلواروں سے نیزوں سے حکومت کر لینا بہت آسان ہے, مگر ظالم کے گھر والوں پر, ان کے دلوں پر قابو حاصل کر لینا یہ اور ہے. اگر یزید کامیاب ہو گیا ہوتا تو کم سے کم اپنا گھر تو قابو میں رہ گیا ہوتا. یہ حسین ابن علی کی قربانی کا چوتھا اثر ہے کہ یزید کے قبضے میں نہ زوجہ رہ گئی نہ بیٹی رہ گئی, اور سب سارے دربار احتجاج کرنے کے لیے تیار ہو گئے. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد. بھولیے گا نہیں, ایک ایک نقطے کو یاد رکھیے گا. یہ حسین کی کامیابی کا چوتھا اثر ہے. پانچواں اثر, یزید دربار میں بیٹھا ہوا ہے, اور اعلان کر لعبت ہاشم بالملک فلا خبر جا ولا وحی النزل. سب بنی ہاشم کا کھیل تھا, کیسی وحی, کیسی خبر, کہاں کی رسالت, کیسی نبوت, کیسا قرآن, یہ سب کھیل تماشا ہے. یزید سر دربار بیٹھا ہوا نشے میں یہ اعلان کر رہا ہے, نہ رسالت نہ نبوت نہ قرآن نہ وحی, کچھ نہیں, سب کھیل تماشا ہے. بنی ہاشم نے اپنی حکومت قائم کرنے کے واسطے یہ جھونک رچایا ہے, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ کہاں اعلان ہو رہا ہے؟ دربار خلافت یزید میں یہ اعلان ہو رہا ہے. سر دربار اس کا جو چاہے اعلان کرے, روکنے والا کون ہے؟ میں دیکھنا چاہتا ہوں قربانی حسین نے کیا کیا. توجہ کریں, اعلان کر دیا وحی, خبر, قرآن, دین, اسلام, کچھ نہیں ہے. توجہ کریں, اس کے بعد بھی تسکین نہ ہوئی. خطیب سے کیا ممبر پر جا کے آلے محمد کو گالیاں دے, خطیب نے جا کے ممبر پر گالیاں بھی سنا دی. اب تو دل کو تسکین ہو گئی. جب سارا مرحلہ ختم ہو گیا تو بیمار نے کہتی اجازت دے دے کہ میں بھی کچھ کہہ دوں, میں بھی کچھ کہہ دوں. بالآخر ظالم نے اجازت دی, واقعہ سنے ہوئے آپ کے, ظالم نے اجازت دی, بیمار ممبر پر آئے اور آنے کا کچھ نہیں. ہم تو سنا الہی کا مرحلہ گزر گیا. جب وہ منزل آئی کہ جہاں باپ کی قربانی کا ذکر شروع کیا, نہیں تو چکے میں کیا کہہ رہا ہوں. ہم تو سنا الہی کی منزل گزر گئی, ابھی کوئی اثر دیکھنے میں نہیں آیا. لیکن جب باپ کی قربانی کا تذکرہ شروع ہوا, میں اس کا بیٹا جس کو بس ایک گردن سے دبا دیا گیا, میں اس کا بیٹا جس کا ماما جس کی رضا لوٹ لی گئی, میں اس کا بیٹا, میں اس کا بیٹا. جیسے قربانی حسین کا ذکر شروع ہوا, یزید نے دیکھا کہ دربار کا نقشہ بدل رہا ہے. لیکن بیمار کے خطبے کو روکا کیسے جائے, بیمار کی تقریر کو روکا کیسے جائے؟ یزید کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا, نہ خنجر نہ تلوار نہ نیزہ نہ تیر, کیسے روکا جائے؟ مؤذن سے کہا اذان شروع کرے. جیسی اذان شروع ہوئی بیمار خاموش ہو گئے. مؤذن نے کہا اللہ اکبر, امام نے سنا دوہرا دیا. مؤذن نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ, امام نے سنا دوہرا دیا. مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ. ابھی تک خالی سن رہے تھے, دوہرا رہے تھے, اب یزید کی طرف متوجہ ہو گئے تاکہ دربار والے ہوشیار ہو جائے, کون جیتا کون ہارا. یہ وہی تو ہے جو ابھی رسالت کو جھونک کہہ رہا تھا, جو ابھی وحی کو تماشا کہہ رہا تھا, بنی ہاشم کا کھیل کہہ رہا تھا. دیکھو میں نے اسی کے دربار میں اسی کی مؤذن سے رسالت کا کلمہ پڑھوایا یا نہیں؟ مؤذن یزید نے اشہد ان محمد رسول اللہ کہا یا نہیں کہا؟ اب بتاؤ یہ کب کہا؟ جب میں نے اپنے بابا کی قربانی کا ذکر شروع کیا اور دربار کا نقشہ بدل گیا. یہ قربانی حسین کا پانچواں اثر تھا. اس صلوات پڑھے محمد و آل محمد. کہ دربار یزید میں یزید کا مؤذن کہہ رہا اشہد ان محمد رسول اللہ, یزید کا مؤذن کہہ رہا اشہد ان لا الہ الا اللہ, یزید کا مؤذن کہہ رہا ہے اللہ اکبر. سارا نقشہ بدل گیا. یہ ذکر قربانی حسین کا اثر ہے. اب تو اندازہ ہوا کہ جس انقلاب کو دنیا ناکام بنانا چاہتی تھی وہ اتنا کامیاب ہوا کہ اس کے اثرات دربار حاکم میں دیکھے جا رہے ہیں, دربار ظالم میں دیکھے جا رہے ہیں. یہاں تک آپ نے منظر دیکھا, ایک قدم اور آگے پہنچائیے. جب بیٹی کا ذکر آ چکا, جب زوجہ کا ذکر آ چکا, تو ایک ذکر اور شامل کر لیجیے. بنی بنائی حکومت, سن رہے ہیں؟ بنی بنائی حکومت, میراث میں آنے والا اقتدار, جس کے لیے کوئی محنت نہیں کرنا ہے. اسے جتنے معارضے والے تھے مخالفین سے وہ سب کہتے ہو چکے ہیں, اتنی آسانی سے ملنے والا اقتدار. مگر یزید کے فنا ہوتے ہی جیسے بیٹے کے سامنے تخت حکومت آیا, بیٹے نے ممبر پر چند لمحے کی تقریر کی اور اتر آیا ممبر سے. یہ تخت اس قابل نہیں ہے کہ کوئی شریف ممبر قدم رکھے. یہ قاسموں کا تخت ہے, یہ ظالموں کا تخت ہے. میں اس پر قدم رکھنے کے لیے تیار نہیں. اب پہچانا کہ قربانی حسین کا چھٹا اثر یہ تھا کہ یزید کا بیٹا بنا بنائے اقتدار نہیں لینا چاہتا ہے. اب بتاؤ جیتا کون ہے, ہارا کون ہے؟ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. کیسے انقلاب امام حسین کامیاب ہوا؟ اتنا کامیاب انقلاب کہیں دیکھا گیا ہے؟ اور آگے بڑھئیے, خود یزید کی زندگی میں دیکھی.
ابھی تو بیٹے کا ذکر کیا میں نے، بیٹی کا تذکرہ ہوا، زوجہ کا تذکرہ ہوا، دربار کے مؤذن کا ذکر آیا، اب آئیے خود یزید کو دیکھیں کہ قربانی امام حسین نے یزید کو کہاں تک پہنچا دیا. ایک طرف اہل حرم ہیں جو قید خانے میں ہیں، جو مصیبتیں ہیں، جو پریشانیاں ہیں، وہ سب آپ کو معلوم ہے، صبح و شام سنتے رہتے ہیں. ایک طرف مشقتوں کا عالم، مصیبتوں کا ماحول، تکلیف و آزار، وہ ساری دنیا ہے. ایک طرف سخت حکومت ہے، راحت ہے، آرام ہے، محل ہے، قصر ہے، بیت المال ہے، شراب ہے، دنیا کا سارا ہنگامہ ہے. مگر ایک مرتبہ دیکھنے والوں نے یہ دیکھا کہ بستر چھوڑ کے، تخت چھوڑ کے، آرام چھوڑ کے، فرش خواب چھوڑ کے ایک گوشے میں بیٹھا ہوا ہے اور کہتا مالی ولی حسین، حسین نے میرا کیا بگاڑا تھا، حسین نے میرا کیا بگاڑا تھا، میں نے حسین کو کیوں قتل کرا دیا، میں نے حسین کو کیوں دبا کرا دیا، یہ کون کہہ رہا ہے؟ نہیں توجہ کر رہے ہیں، یہ کون کہہ رہا ہے؟ یزید ہی تو کہہ رہا ہے جس کے بعد اہل حرم کو رہا کیا ہے. اب دونوں منظر دیکھ لیجیے، ایک کوئی جھوٹی تاریخ جو آج بن رہی ہے، ابھی تک تو بنی نہیں ہے، جتنی روایتیں کہی گئی کوئی ایک روایت ان 14 صدیوں میں کم سے کم ایسی ملی ہوگی کہ قید خانے کی پریشانیوں کو دیکھ کے مسائل سے عاجز آ کر کسی بچے نے یہ کہہ دیا ہو کہ آخر پاپا کو کیا ہو گیا تھا، اگر بیعت یزید کر لی ہوتی تو ہم لوگ سال بھر قید خانے میں کیوں پڑے رہتے. حسین نے وہ حوصلہ دیا کہ بچوں میں کوئی شرمندہ نہیں ہے، یزید کا حوصلہ اتنا پست ہو گیا کہ یزید اپنی شرمندگی کا اقرار کر رہا ہے. یہ حسین کی ساتویں فتح ہے جس نے یزید پر کامیابی حاصل کی ہے. صلوات پر محمد و آل محمد. یہاں خود یزید کو اپنے ظلم کا اقرار کرنا پڑا. یہ منظر دیکھ لیا آپ نے. اب آٹھواں مرحلہ دیکھ لیا. پہلے تو یہ جب زوجہ آئی اسے دیکھا کہ وہ بستر پر نہیں ہے، دیکھا کسی گوشے میں بیٹھا ہوا رو رہا ہے. زوجہ نے آ کے دو ہاتھ مارے کہا یہاں کہاں بیٹھا ہوا ہے، کہا کیا کروں نیند نہیں آتی ہے، عجب منظر دیکھتا ہوں، عجب طرح کے خواب دیکھتا ہوں، عجب پریشانی کا عالم ہے. اس کے بعد یہ صورت حال ہے، یہ واقعات آپ کے سنے ہوئے ہیں، میں واقعات پہ ٹھہرنا نہیں چاہتا، میں تو خالی ان نکات کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جو انقلاب حسینی کی کامیابی کی بہترین علامتیں ہیں، جن سے ہر انسان پہچان سکتا ہے کہ امام حسین کی قربانی نے کیا اثرات دکھلائے ہیں ان حدوں میں. اس کے بعد مذہب کے بارے میں کیا ہے اور عقائد کے بارے میں کیا ہوئے، ایک الگ دنیا ہے، اس کے عرض کرنے کے لیے بڑا وقت درکار ہے. زوجہ نے چوکا، اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ تو نے غلط کیا ہے اور تو نے غلط حکم دیا ہے، ان لوگوں کو بے سبب ظالمانہ انداز سے تحقیر کرا دیا ہے، تو کم سے کم ان کے گھر والوں کو چھوڑ دے، انہیں کیوں قیدی بنا کے رکھا ہے، کہا تو نے سچ کہا، میں کل انہیں آزاد کر دوں گا. بلاخر دربار میں آیا، آدمی نے بیمار کو بلایا، واقعات آپ سنتے رہتے ہیں، 40 کے ذیل میں سارے واقعات آپ کو معلوم ہیں. اور یزید نے بلاخر اہل حرم میں امام حسین کو قید خانے سے نکالا اور وطن بھیجنے کا حکم دے دیا اور اجازت دے دی وہ اپنے گھر چلے جائیں. مگر پھر میں یہاں رک کے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اہل حرم جو قید شام سے رہا ہوئے تو سال بھر کے اندر کوئی ایک درخواست، میں نہیں سمجھ رہا ہوں کیا متوجہ ہیں، یعنی میں کیا کہہ رہا ہوں، سال بھر کے اندر کسی بڑے بوڑھے جوان خاتون مرد عورت بچہ کسی کی طرف سے کوئی ایک درخواست آئی ہو کہ یزید ہمارے گھر والوں کو مار لیا، تیری حکومت تو قائم ہو گئی ہے، ہمیں تو چھوڑ دے، ہمیں تو آزاد کر دے، کوئی ایک درخواست آئی ہو؟ نہیں آئی ہے، نہیں آئی ہے. اس کے مانیے کہ حسین کے گھر والوں میں اتنا حوصلہ ہے جو قربانی حسین نے دیا ہے کہ 100 سال بھی گزر جائے تو یزید کے سامنے ہائکا پھیلائیں گے، اور یزید ماحول سے اتنا پریشان ہو گیا ہے کہ انہیں آزاد کرنے کے لیے، رہا کرنے کے لیے تیار ہو گیا. یہ حسین کے انقلاب کی 8ویں کامیابی ہے. اس صلوات پر محمد و آل محمد. بس دو جملے اور سن لیں ورنہ باتیں تو بہت ہیں جو میں گزارش کرتا، بس دو لفظیں اور سنانا چاہتا ہوں. یزید بالآخر تیار ہو گیا انہیں رہا کرنے پر، مگر اہل حرم کے حوصلے اتنے بلند ہیں، قربانی حسین نے اہل حرم کی ہمتوں کو اتنا بلند کر دیا ہے، اتنے بھی راضی نہیں ہیں کہ ہمیں آزاد کر دیا جائے، رہا کر دیا جائے، ہم گھر چلے جائیں. جیسے رہائی کا نام سنا،
جیسے رہائی کا نام سنا ثانیہ زہرا نے فرمایا بیٹا کہو کوئی گھر خالی کرائے یہاں ماتب ہوگا یا مجلس ہوگی یا بھائی کا ذکر ہوگا ہم اس کے بغیر نہ جائیں گے تاکہ یہ بھی تو ایک نظیر قائم ہو جائے کہ جہاں نام حسین لینا جرم تھا وہاں مجلس حسین ہوئی یا نہیں ہوئی ہے توجہ کریں یعنی ثانیہ زہرا نے رہائی کا مطالبہ نہیں کیا مگر مجلس کا تقاضا کیا فرض ادا کا تقاضا کیا اس لیے کہ رہائی کا مطالبہ نہ کرنا وہ ایک کامیابی ہے اور فرض ادا کا قائم کر لینا جو دوسری کامیابی ہے اس طرح اللہ پر محمد و آل محمد یہ انقلاب حسینی کی یہ انقلاب امام حسین کی نئی کامیابی ہے اور ایک آخری جملہ اور سن لیجیے اس کی وضاحت بھی میں کروں گا آپ کا چاہیں جہاں سے میں نے بات شروع کی ہے کہ امام حسین اٹھے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے نیکیوں کا حکم دیا جائے گا اور برائیوں سے روکا جائے گا یہ بنیاد انقلاب امام حسین ہے یہ بنیاد بھی کتنی کامیاب ہوئی توجہ کریں جب تک یزید کا اقتدار قائم رہا مجال سے کسی کو جو سانس لے سکے شراب کی تعریفیں ہو رہی ہیں بدکاریوں کی مدہ سرائی ہو رہی ہے ظلم کی تعریف کی جا رہی ہے کسی میں ہمت ہو جو کہہ دے یہ حرام ہے کسی میں کہہ دے یہ غلط ہے کسی میں ہمت ہو جو ٹوک دے یہ کام کیوں ہو رہا ہے کسی میں ہمت کوئی نہیں تھا دربار میں سوائے امام حسین کے گھر والوں کے یزید کے سامنے بولنے کی ہمت کسی میں نہیں تھی سارے معروف مٹ گئے کوئی نہ بولا سارے منکر رائج ہو گئے کوئی نہ بولا تو جب تک یزید کا اقتدار چل رہا تھا معروف کا نام لینے والا کوئی نہیں تھا منکر سے روکنے والا کوئی نہیں تھا مگر جو قربانی اثر نے حسین نے اپنا اثر دکھلایا توجہ کریں جب قربانی حسین نے اپنا اثر دکھلایا تو امر معروف اتنا اونچا ہو گیا کہ اسلامی حکومتوں میں پوری پوری وزارتیں قائم ہونے لگی صلوات علی محمد و آل محمد یہ قربانی امام حسین کا دسواں اثر تھا انقلاب حسینی بنیادوں پر اصولوں پر قائم تھا لہذا جب تک اصول اسلام زندہ رہیں گے اس انقلاب کی کامیابی اور فتح کا اعلان ہوتا رہے گا یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے گزارش کی ورنہ ظاہر ہے کہ اگر موقع ہوتا یا پھر کبھی موقع ہوگا تو گزارش کروں گا انقلاب حسینی کی کامیابی یہ تو فقط اس دور میں اور وہاں تک میں نے عرض کیا ہے اس کے بعد ہر دور میں اس انقلاب کی کامیابی کا اثرات کیسے کیسے سامنے آتے رہے ہیں اب یہ کہ دور حاضر تک آج کے زمانے تک وہی ایک انقلاب ہے کربلا کا وہی ایک انقلاب ہے امام حسین کا انقلاب کہ جس کی دھمک ساری دنیا میں پائی جاتی ہے جس کے اثرات ساری دنیا میں پائے جاتے ہیں کہ آج بھی اگر کوئی انقلاب کا نام لینا چاہتا ہے تو بغیر حسین کے نام نہیں آتا اس قربانی امام حسین نے اتنا بڑا اثر عالم اسلام پر نہیں خالی مومنین پر نہیں بلکہ پورے دنیا انسانیت پر اتنا بڑا اثر ڈالا ہے کہ شاید دنیا کے کسی انقلاب کا شاید نہیں یقیناً دنیا کے کسی انقلاب کا اتنا اثر ذہن انسانی پر نہیں ہے جتنا بڑا اثر انقلاب امام حسین کا ہے اور کیوں نہ ہوتا کتنی بڑی قربانی دی ہے میدان میں جا کے تلوار چلا کے جنگ کر کے مر جانا قتل ہو جانا یہ تو بہت آسان ہے دنیا میں یہ سارے کام ہوتے ہی رہتے ہیں مگر امام حسین نے اپنے انقلاب کو کامیاب بنانے کے لیے کتنی بڑی قربانی دی ہے اور کتنی بڑی بڑی قربانیاں تھیں جو کربلا کے میدان میں امام حسین نے پیش کی ارباب عزا انسانی زندگی میں کچھ ایسے حساس موضوعات اور مواقع ہوتے ہیں کہ انسان کے لیے ناقابل برداشت ہو جاتے ہیں کم سن بچہ مرحوم بھائی کی نشانی جانے والے برادر کی امانت اپنے گود کے پالوں کا قربان کر دینا بہت آسان ہے
مگر جان برادر کو، بھائی کی نشانی کو مرنے کی رضا دینا بہت مشکل ہے. اور حسن مصطفیٰ کی نگاہ کے سامنے یہ مرحلہ تھا کہ حسین کو اس منزل سے گزرنا پڑے گا، لہذا حسن نے اس مرحلے کو ذرا آسان بنا دیا. دنیا سے جاتے جاتے بیٹے کے بازو پر ایک تعویذ باندھ دیا اور یہ فرما کے گئے، میرے لال جب کوئی سخت مصیبت کا وقت آ جائے تو اس تعویذ کو دیکھ لینا، اور جو کچھ اس کاغذ میں لکھا ہے اس کے مطابق عمل کرنا. عاشور کی رات آئی، فرزند رسول الثقلین چاہنے والوں کے درمیان کل کی صبح کا ذکر کر رہے ہیں، کل قربانیوں کا دن ہے، کل راہ خدا میں فداکاریوں کا دن آنے والا ہے، کل سب قربان ہو جائیں گے. ایک ایک کا ذکر حسین ابن علی کرتے رہے، کل حبیب نہ رہیں گے، مسلم نہ رہیں گے، زہیر نہ رہیں گے، برہیر نہ رہیں گے، چاہنے والے قربان ہو جائیں گے، بنی ہاشم کے جوان قربان ہو جائیں گے. سارا تذکرہ کرنے کے بعد جیسے مولا خاموش ہوں، بچے نے دیکھا میرا نام کہیں ہے، ایک گوشے میں بیٹھ کے زارو قطار رونا شروع. ہاں اولاد والوں، آپ بھی اپنے دل کے جذبات کا جائزہ لیں، اور میں اپنے بچوں سے کہوں گا تم بھی اپنے جذبات کا جائزہ لو. اگر کہیں موت کا ذکر آ رہا ہو، 10-20-50 کے مرنے کا ذکر آئے اور کسی کے زندہ رہنے کا ذکر آئے، تو جس کو زندگی کا پیغام سنایا جائے وہ خوش ہو جاتا ہے، مگر جہاں مرنے کا ذکر نہیں آیا اور بچہ بے قرار ہو کے رو رہا ہے. باپ نے کہا تھا جب کوئی بڑی مصیبت سامنے آئے تو میرے اس خط کو، اس تعبیر کو پڑھ لینا. بچے کی نگاہ میں سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ سب قربان ہو جائیں گے، مجھے قربان ہونے کا موقع نہ ملے گا. جیسے یہ خیال آیا، بازو سے تعویذ کو کھولا، دیکھا اور لے کے سیدھے سیدھے مولا کی خدمت میں آ گئے. چچا کی بارگاہ میں خط کو پیش کر دیا. امام حسین نے دیکھا خط کو، آنکھوں سے لگایا اور قاسم کو سر سے پیر تک دیکھا. بیٹا یہ کیا ہے؟ بیٹا یہ کیا ہے؟ کیا بابا جان نے میرے بازو پہ ایک تعویذ باندھا تھا اور فرمایا تھا جو کوئی بڑی مصیبت کا وقت آ جائے تو اسے پڑھ لینا. اب میں نے دیکھا یہ تو آپ ہی کے نام ہے، اگر آپ ملاحظہ فرما لے. بیٹے کو یہ وصیت فرمائی، بنائی ہے قاسم ادری کام مگر حسین، اے بیٹا دیکھو اگر چچا کو کوئی وقت آ جائے تو چچا کے کام آنا. حسین نے بھتیجے کو سر سے پیر تک دیکھا، کیا میرے لال یہ تعویذ لے کے آئے ہو کہ اپنی موت کا پیغام لے کے آئے ہو؟ اتنا حوصلہ ہے جان دینے کا، اتنا حوصلہ ہے قربان ہونے کا، تو اے بیٹا بھی سن لو کہ کل وہ دن آنے والا ہے کہ تم بھی قربان ہو جاؤ گے، تمہارا چھوٹا بھیا علی اصغر. سنو سنو غیرت دارو، اور میری بہنیں بیٹیاں بھی سن رہی ہیں، وہ بھی متوجہ رہے، جیسے حسین نے سنا تم بھی قربان ہو جاؤ گے اور تمہارا چھوٹا بھیا علی اصغر بھی قربان ہو جائے گا. ایک مطلب بچے نے سر اٹھایا، چچا یہ کیا فرمایا؟ علی اصغر قربان ہو جائیں گے؟ حل یصلون الی الخیام، کیا اشکیا خیموں میں آ جائے گی؟ حسین نے بچے کے دل کو سنبھال لیا، نہیں قاسم میں اصغر کو لے کے میدان میں جاؤں گا، شاید بنی ہاشم کا لال یہ نہ سن سکے کہ اشکیا ترانہ خیموں میں آ جائے گی. اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ لائے سوائے غم آل محمد کے. بس 5 منٹ، ظاہر تاریخ آخری آ گئی، ساتھی محرم کی راحت آ گئی. 2-3 دن عاشور محرم میں اور باقی رہ گئے ہیں، 5 منٹ آپ متوجہ رہے، انشاءاللہ بہت روئیں گے. جیسے ہی یہ پیغام سنایا کہ بیٹا تم بھی قربان ہو جاؤ گے، قاسم مطمئن ہو گئے. دن آیا، وقت آیا، یہاں تک کہ ظہر کے بعد جب سارے چاہنے والے کام آ چکے اور بنی ہاشم کی قربانی کا وقت آیا، اولاد عقیل راہ خدا میں قربان ہو چکی. جب اولاد حسن مصطفیٰ کی باری آئی تو ایک مرتبہ قاسم چچا کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے اور گزارش کی ہاتھ جوڑ کے چچا اب تو سارے چاہنے والے بھی کام ہو گئے، اولاد عقیل بھی قربان ہو گئی، مسلم کے یتیم بھی قربان ہو گئے، چچا آخر میری باری کب آئے گی؟ چچا مجھے میدان میں جانے کا موقع کب ملے گا؟ چچا اب تو اجازت دے دیجیے، اب تو میدان میں جانے دیجیے۔ امام حسین بھتیجے کو دیکھ رہے، کوئی جواب نہیں دے رہے ہیں۔ میں نے روایت میں جو فقرہ دیکھا، آج ہی مقتل پڑھ رہا تھا، میں نے فقرہ دیکھا کہ جب امام حسین نے کوئی جواب نہ دیا اور قاسم نے دیکھا کہ چچا شاید اجازت نہیں دے رہے، تو بچہ اس بار کی خاک پر بیٹھ گیا، اس پر حسین کے قدموں پر رکھ دیا۔ اے بیٹا یہ کیا؟ کہا چچا جب تک مرنے کی اجازت نہ دو گے سر نہ اٹھے گا۔ جب تک اپنی زبان سے نہ کہہ دے کہ جاؤ میدان میں جاؤ، یہ سر نہ اٹھے گا۔ حسین نے بچے کو گلے سے لگا لیا۔ ارے میرے لال، مرنے پر اتنا اصرار کر رہے ہو؟ اچھا جاؤ، میں نے تمہیں اجازت دے دی۔ یہ کہہ کے حسین نے بیٹے بھتیجے کو سجایا، مگر سجانے کے نیا انداز دیکھا، پہلے قاسم کے سر پر ماما باندھو، بس تین جملے سنو، پہلے قاسم کے سر پر ماما باندھا، اور روایت کہتی ہے ایسا ماما باندھا جس کو دونوں سرے سینے پر لٹکا دیے۔ دیکھا ہوگا آپ نے اور یقیناً دیکھا ہوگا، جب کسی مرنے والے کو کفن دیا جاتا ہے تو کفن کے مستحبات میں ایک امامہ بھی شامل ہے، اور امامے کے باندھنے کی ترکیب بھی ہوتی ہے، تو اس کے دونوں سرے سینے پر لٹکا دیے جاتے ہیں۔ شاید حسین اشارہ کرے تھے، میرے لال میں تجھے کفن تو نہ دے سکوں گا بیٹا۔ سجایا، تیار کیا، اور اس کے بعد چاہتے ہیں کہ گھوڑے پر بٹھا کے بھتیجے کو میدان میں بھیج دے، مگر نہ جانے کیا خیال پیدا ہوا کہ بیٹا ہو ایک مطلب لے کے دے دے سکے گا۔ روایت کا ذکر ہے کہ حسین نے قاسم کو کلیجے سے لگایا اور چچا بھتیجے مل کے اتنا روئے کہ گچ کھا کے گر پڑے۔ ثانیہ زہرا نے دیکھا ادھر بھائی ادھر بھتیجا، دونوں گچ کے عالم میں ہائے پانی کا کوئی قطرہ ہوتا، مگر خیمے میں قطرہ یاد نہیں، زینب نے آنسوؤں کا چھڑکاؤ کیا، دونوں کو کیسے چونکایا۔ بھیا بے سنبھالو، اب بیٹے کو جانے دو۔ حسین نے کہا اچھا چلو تمہیں گھوڑے پر سوار کرا دوں۔ گھوڑے پر سوار کراتے کرواتے ایک پتا حسین نے قاسم کا گریبان کیا کر دیا۔ ایک چاہیے کیا کب یہ چاہیے، یتیموں کی نشانی ہے، تم جا رہے ہو، مجھے میرا بھائی یاد آ رہا ہے۔ گھوڑے پر بٹھایا، قاسم میدان میں آئے، جہاد کی منزلیں تمام ہوئی، جب زخمی ہو کے زخموں سے چور ہو کے گھوڑے سے گرنے لگے، آوازی یا اممہ، چچا چچا آئیے بھتیجے کی خبر لیجیے۔ بس آخری جملہ، حسین کے کانوں میں آواز آئی، تیار ہوئے میدان میں جانے کے لیے، روایت کو ذکر ہے تیزی سے آگے بڑھے۔ اس تیزی سے حسین آگے بڑھے کہ میدان میں اب تک اتنی تیزی سے حسین نہیں گئے تھے، کیوں؟ اس لیے کہ حسین نے دیکھ لیا کہ قاتل سرحانے بیٹھا ہوا ہے اور بیٹے کا گلا کاٹنا چاہتا ہے، اور قاسم کے جا کے انتظار کر رہے ہیں۔ حسین دوڑے، خبردار اب میں آ گیا، مگر جب تک میں حسین پہنچے، فوج دشمن آگے بڑھی، درمیان میں قاسم ہے۔ چچا کے پہنچے پہنچے ایک ہی آواز کان میں آ رہی، چچا 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 جلدی آؤ چچا۔ حسین پہنچے، بھتیجے کو جب عالم میں دیکھا، اے میرے لال اب چچا آیا، جب تمہارے کام نہ آ سکا بیٹا، Oh, my God.
ہم اپنے مقام کر رہے ہیں، نبی ہے کابل، آپ کے قریب سے گزرے کی زیارت کرتے رہے، نبی کو آگے بڑھ رہے ہیں.
Come on. ਮੈਂ
کرداروں کس بات میں تم کم ہو
Thank you. Come on. Yeah.
یہاں سے نکل کے گاڑیوں کے قریب پہنچ جائیں تاکہ ڈرائیور حضرات کو زیادہ دیر تک رحمت نہ ہو. مولوی نے کرام اسے ان کاؤٹ چیز پر اٹھوانے میں مدد کریں. یہ دو درہم اور ایک چاندی کا نقشہ اور ایک قلم کسی صاحب کا یہاں پڑا ہوا ملا ہے. اس چاندی کے نقشے میں گاڑی کی بھی چابی ہے, جن صاحب کی ہے وہ ہم سے لے سکتے ہیں.